بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله. اور پچھلے درس میں ہم اس جملے پہ رکے تھے امام ابو عثمان الصابوني رحمه الله کے اس جملے پر جو شرح میں شربیع نے بیان کیا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو عثمان رحمه الله: وكذلك المبتدعة خذلهم الله اقتسموا القول في حملة أخباره صلى الله عليه وسلم. اور اسی طریقے سے بدعتیوں نے اللہ تعالیٰ کو رسوا کرے، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اہتمام کرنے والے کے تعلق سے بھی اسی طریقے سے مختلف باتیں کی ہیں جس طریقے سے مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی تھیں، مختلف تہمتیں لگائی تھیں. اور مختلف بدترین الفاظوں سے اور القاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگائی تھیں. اسی طریقے سے اہل بدعت نے بھی یہی کام کیا ہے. پچھلے درس میں گزر چکا ہے کہ مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ ان کے پاس کوئی حجت، کوئی برہان نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور شرک کو ثابت نہ کر سکے، اپنے بد اعمال، شرک، بدعات اور خرافات کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور نہ وہ کوئی ثبوت لا سکے، اور جو دلائل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کی، وہ لا جواب ہو گئے. تو ان کے پاس سوائے الزام تراشوں کے، جھوٹ اور فریب کے، دھوکے کے کچھ باقی نہ رہا. اس لیے پھر قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں، کبھی جادوگر کہا ساحر، کبھی کاہن کہا، اور کبھی شاعر کہہ دیا، جھوٹا کہا، کذاب کہا. وہ یہ جو الزام تراشی، جو تہمتیں ہیں، صرف اس لیے تاکہ جو نئے لوگ ہیں، جو لوگ اس دعوت سے واقف نہیں ہیں، خصوصی طور پر وہ لوگ جو حق کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے راستے میں یہ دیواریں قائم کر دی ہیں تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں. اب ایک جادوگر، اس کے بعد آپ کیا سنیں گے؟ اور یہ یاد رکھیں، جادوگر اور جادو ہر زمانے، ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا تھا. دور جاہلیت میں بھی دیکھیں آپ، جھوٹ بولنا، کہانت کرنا، کیونکہ پتہ جو کاہن ہوتے وہ شیاطین کے ذریعے کہانت کرتے ہیں، یہ چیزیں معیوب تھیں، عیب سمجھی جاتی تھی. یہ بہت بڑا عیب تھا کہ کوئی شخص جادو کرے یا کہانت کرے، تو اس لیے یہ الزام تراشیاں تھیں. تو امام صاحب رحمہ اللہ نے اس پیارے مختصر عقیدے کی کتاب میں یہ بیان کیا ہے جو طریقہ مشرکین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ان الزام تراشوں میں، وہی طریقہ اہل بدعت نے اپنایا ہے اصحاب الحدیث کے خلاف. ان کے پاس یہی تہمتیں ہیں. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے، یہ الزام تراشیاں اہل حق پر، اہل حدیث پر، اصحاب الحدیث پر، البدعت کی طرف سے اس لیے ہیں کیونکہ جو رابطہ ہے اصحاب الحدیث کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اتباع کا رابطہ ہے. جو کنیکشن ہے، ارتباط ہے اصحاب الحدیث کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ تعلق کی چیز کا تعلق ہے، اتباع کا ہے نا. تو جس طریقوں سے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشاں کیے، جھوٹے الزام لگائے ہیں، جیسے پہلے گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کو رسوا کرے، وہی راستہ اہل بدعت نے اپنایا ہے اہل حدیث کے ساتھ. وَلِكُلِّ قَوْمٍ وَارِثٌ، اور ہر قوم کا وارث ہوتا ہے. یعنی مشرکین کے وارث کون ہیں؟ اس تعلق سے جس طریقے سے ابو جہل ابو لہب نے مشرکین نے جھوٹے الزامات لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ جو طریقے الزام تراشی کا، جھوٹے الزام لگانے کا اہل حق پر، جو یہ راستہ اختیار کرے گا تو حقیقتا وہ کس کا وارث ہے؟ جس نے پہلے کام کر چکا ہے، جو یہ کام پہلے کون کر چکا ہے؟ ابو جہل ابو لہب کر چکے ہیں نا، مشرکین عرب کر چکے ہیں. اس لیے وَلِكُلِّ قَوْمٍ وَارِثٌ. دوسری طرف دیکھیں آپ، جو اہل حق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا کرتے ہیں، تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اہل توحید اور سنت ہیں، منہج سلف پر قائم ہیں، یہ کس کے وارث ہیں؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ وَارِثٌ، یہ کس کے وارث ہیں؟ یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ صلی اللہ صالحین کے وارث ہیں، یہ بکر صدیق عمر سن عمر خطاب کے وارث ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ وَارِثٌ كَمَا يُقَالُ. اور اخبار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہ سنت الثابتۃ الصحیحۃ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ثابت سنت اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، بشرط ہے کہ صحیح اور ثابت ہو، یعنی الصحیح السنۃ الصحیحۃ الصریحہ. اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اور اس پر عمل بھی کیا ہے، اور جو کچھ ہے اس میں، یعنی ان احادیث میں، ان پر ایمان بھی رکھا ہے، اور ان کا دفاع بھی کیا ہے، اور جو ملاوٹ ہے اس ملاوٹ کو دور بھی کیا ہے، اسے پاک بھی کیا ہے، اور جھوٹے کا جھوٹ کو ثابت بھی کیا ہے، اور اسے کھول کھول کے بیان بھی کیا ہے، اور جہاں پر غلطی کسی سے ہوئی تو اس غلطی کو بھی نشاندہی کر کے اسے بھی بیان کیا ہے. تو اس زمانے سے لے کے آج تک یہ سنت جو ہے بالکل صاف ہے اور بالکل نرم ہے، یعنی آسانی سے اس سنت تک پہنچا جا سکتا ہے، اسے سمجھا جا سکتا ہے، اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے. چار پانچ چیزیں یاد رکھیں سنت کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تعلق سے. نمبر ایک، اسے یاد کرنا. حدیث ہے، آپ یاد نہیں کریں گے تو آپ کریں گے کیا؟ پھر اصل ہمارے ہم سے جو مطالبہ عمل کا ہے، جب پتہ نہیں ہے تو عمل کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے، تو یاد کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ علم، سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے. نمبر دو، اسے محفوظ کرنا ہے. اور حفاظت دو طریقے سے ہوتی ہے، فی الصدور و فی السطور، سینوں میں اور لکھ کر کتابی شکل میں. تیسرے نمبر پہ صحیح سمجھنا ہے، سمجھے گی نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ سمجھنے سے پہلے ایک اور چیز رہ گئی ہے، اس پر ایمان بھی رکھنا ہے، اس کے ماننا بھی ہے. نہیں مانیں گے تو سمجھے گا تو کیا سمجھے گا؟ سمجھنا بعد میں، سب سے پہلے علم ہے، نمبر دو اس کی حفاظت کرنی ہے سینوں میں اور کتابی شکل میں، نمبر تین اس پر ایمان بھی رکھنا ہے، ماننا بھی ہے، تصدیق بھی کرنی ہے. جو منکرین سنت منکرین حدیث ہیں، نہ ان کا ایمان ہے نہ ان کا عمل ہے. اس لیے ماننا ہوگا سب سے پہلے، اس کے بعد پھر صحیح سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے. پانچ ہو گئے، علم ہے، حفاظت ہے، ماننا ہے، تصدیق کرنا ہے، صحیح سمجھنا ہے، پانچ عمل کرنا ہے. چھٹے نمبر پہ اس کا دفاع کرنا ہے. حق اگر آپ نے قبول کر لیا اور مان لیا کہ حق ہے تو دفاع تو کریں گے نا. اگر آپ حق کا دفاع نہیں کریں، کیونکہ جو مخالفین ہیں وہ بہت اہل بدعت جو ہیں، بنیادی طور پر جو ہمارا ان سے اختلاف ہے وہ زیادہ تر سنت کے اعتبار سے، قرآن مجید میں اختلاف کم ہے، وہاں پہ بھی ہے، لیکن سنت کے اعتبار سے اکثر جو اہل بدعت ہیں یا تو حدیث ہوتی نہیں ان کے پاس، یا من گھڑت موضوع حدیث ہوتی ہے، یا ضعیف حدیث ہوتی ہے، تب امت میں اختلاف ہوتا ہے. تو زیادہ تر ہمارا جھگڑا اسی معاملے میں ہے، تو شکوک و شبہات پھیلا دیتے ہیں سنت کے خلاف. شکوک و شبہات کا سامنا دو طریقوں سے کیا جاتا ہے. نمبر ایک، دفاع کرنا، جو صحیح کو ثابت کرنا. دفاع کیسے ہوتا ہے؟ جو آپ نے علم حاصل کیا ہے، جو آپ کو یقینی بات پتہ ہے، آپ کا ایمان بھی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، متفق علیہ حدیث ہے، پتہ بھی چل گیا آپ کو، آپ نے اس کو محفوظ بھی کیا ہے، آپ نے اس کو صحیح سمجھا بھی ہے، عمل بھی کیا ہے، آپ کا ایمان بھی ہے، تصدیق بھی ہے، سب کچھ ہے، اب دفاع اس کا کرنا پڑے گا. تو دفاع دو طریقے سے ہوتا ہے. نمبر ایک کیسے ہوتا ہے؟ اس پر عمل کرنے سے، دلائل کی روشنی میں حق بیان کرنے سے، اور جو اس میں ملاوٹ ہے اس کی نشاندہی کرنے سے. دوسرا طریقہ یہ ہے، الدفاع والذب عن السنۃ. تو یہ سات سٹیپ ہیں حدیث پر عمل کرنے کا، حق ادا کرنے کے. علم ہے جی، اس کے بعد ہے، پہلے اس قابل تو ہو نا، اپنے حد تک قابلیت ہونی چاہیے. جو اگلا سٹیپ اس کی تبلیغ ہے، اس کی نشر و اشاعت ہے، وہ بات بھی. صبر تو ہر خیر کی بنیاد ہے، صبر کرنا ہے. وہ تواصل بحق و تواصل بالصبر، نوٹ کر لیے ساتھ کون سے ہیں. علم میں سب سے پہلے محفوظ کرنا ہے سینوں میں اور کتابی شکل میں، ایمان اس پہ رکھنا ہے، اس کے بعد صحیح سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، نمبر چھ دفاع کرنا ہے، نمبر سات اسے پاک کرنا ہے ہر ملاوٹ سے، ملاوٹ سے پاک کرنا ہے نا. سنت یعنی آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں صحیح، دوسرا شخص اور حدیث لے کے آتا ہے ضعیف، کہ دیکھ یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قول ہے، تو ہم یہ بھی حدیث وہ بھی حدیث، آپ اس پہ عمل، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اور تضاد ہے. حق پہ تضاد کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ وحی ہے، صحیح حدیث بھی وحی ہے، تضاد ہو سکتا ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتی. تو ہم دیکھیں گے کہاں پہ تضاد ہے، پھر مرجحات آتی ہیں. یہ ثابت ہوا کہ یہ دلیل جو ہم نے پیش کی ہے اس کی صحیح ہونے کی یہ شواہد، یہ سٹیپس ہیں اور یہ ثبوت ہے، یہ دلائل ہیں، جو حدیث تم نے بیان کی اس میں یہ کمزوریاں ہیں. تو علم حدیث کی اساس اور ترازو پر تولنے کے بعد ہی پتہ چلا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، تو صحیح پہ عمل کیا جاتا ہے، ضعیف کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اگلا سٹیپ جو اس کے بعد ہے، اس کی نشر و اشاعت کرنا ہے، اس علم کو آگے لے کے جانا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو پر نور کر دے جس نے حدیث سنی، جیسے سنی ویسے آگے بیان کر دی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف سنی ہے اور آگے کر دی ہے؟ یہ سارے سٹیپ ہیں. سنی ہے، اس کو پتہ بھی ہے، اس کو سمجھا بھی ہے، وہ عمل بھی کرتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ صحیح ہے. کیا ضعیف عمل بھی کیا جاتا ہے؟ نہیں. اگر آج امت اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لے تو ہمارا اختلاف ختم ہو جائے. ہمارا امت میں جو سب سے زیادہ اختلاف ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو حدیث کی سمجھ نہیں ہے، یا ضعیف حدیث پہ عمل ہے، یا بغیر حدیث کے، بغیر دلیل کے عمل ہے. وہ یہ راستہ جو ہے نصارہ کا طریقہ ہے، نصارہ کا راستہ ہے، عمل ہے بغیر علم کے. تو علم ہے کہ دلیل تو ہے نا، کوئی عمل کرتا ہے بغیر دلیل کے، ہم اسے کہتے ہیں بدعت ہے، گمراہی ہے، اس لیے قرآن مجید اللہ نے کیا فرمایا ہے سورۃ الفاتحہ میں، اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ ہمیں مغضوب علیہم کے راستے سے بچا اور گمراہوں کے راستے سے بچا، ضالین، جبکہ دونوں اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور دونوں کو گمراہ ہے، لیکن ایک گروہ کو خصوصی طور پر مغضوب علیہم فرمایا ہے، دوسرے گروہ کو خصوصی طور پر ضالین فرمایا ہے. کیونکہ جو لوگ علم کے ہوتے ہوئے جان بوجھ کر علم کی مخالفت کرتے، تحریف کرتے ہیں، وہ زیادہ وعید کے حقدار ہے، زیادہ سزا کے حقدار ہے، اور یہودیوں نے یہی کیا ہے. تورات میں تحریف کی ہے اور اس تحریف شدہ تورات پر عمل کیا ہے اور اس کا دفاع بھی کیا ہے، نشر اشاعت بھی کی ہے. تو اللہ نے فرمایا ہے مغضوب علیہم، اور نصارہ نے انہوں نے کیا کیا ہے، عمل دونوں نے کیا ہے. دیندار دیندار کا مطلب کیا ہے، عمل ہے نا، لوگ عمل تو کرتے. آج بھی نصارہ عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے. یہودی بھی عمل کرتے ہیں، لیکن کیا صحیح ہے غلط ہے؟ بات یہ ہے صرف عمل کرنا کافی، میں نے بار بار کہا صرف عمل کرنا کافی نہیں ہوتا. نہ ہم سے صرف عمل کا مطالبہ ہے، ہم سے کس چیز کا مطالبہ ہے؟ العمل الصالح، صحیح عمل کا، صالح عمل کا، صرف عمل نہیں. یہی فرق ہے اہل سنت کو اہل بدعت کا. اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ صرف عمل کرتے ہیں. کیا صحیح عمل ہے کہ نہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے کسی بھی عمل سے، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے صحیح عمل سے. یہاں پہ ہمارا جھگڑا ہے. اور یہی طریقہ جو ہے اہل بدعت کا، بالکل وہی جو نصارہ کا طریقہ ہے، اور ان کے جو بعض ایسے گروہ ہیں جو یہودوں کے راستے کے اپنا چکے ہیں، کہ شریعت کو، نصوص کو تحریف کر کے عمل کرنا ہے. جیسے کہ روافض ہیں، دیکھ لیں آپ، واللہ اگر روافض کے دین کو دیکھ لیں آپ، جو عمل کرتے ہیں قرآن اور سنت کی تحریف آپ بالکل واضح نظر آ جائے گی، اور اس کو حق سمجھ کر، اس کا دفاع کر کے، اس پر ایمان رکھ کے، اس کو نشر اشاعت بھی کر رہے ہیں. یہ ہمارا جھگڑا ہے، وہ یہ رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ کا دین باقی ہے. اگر اہل باطل اہل بدعت نہیں چھوڑنا چاہتے، تو ہم اہل سنت پر حق کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آج یہ لوگوں میں یہ بات عام ہو رہی ہے کہ سنی شیعہ بھائی، ہم سب مسلمان ہیں، اسلام کی چھتری کے نیچے ہم سب رہتے ہیں، ایک ہمارا رب ہے، ایک ہمارا رسول ہے، ایک ہماری کتاب ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہیں، آپ عمل کریں، ایک ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں. آج فتنوں کا زمانہ ہے، کافر دشمن دروازے پہ کھڑا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں لوٹنا چاہتا ہے، ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے. جب تک ہم ایک ہاتھ نہیں ہوں گے، ایک ساتھ نہیں لڑیں گے مل کے کافر دشمن کے خلاف، تو پھر ہماری کوئی خیر نہیں ہے. ہماری بقا کا مسئلہ ہے، ہماری بقا تب ہوگی جب ہم سب ایک ساتھ ہوں گے اور کافر کا مقابلہ کریں گے. کتنی خوبصورت بات ہے، ظاہر اچھی بات ہے کہ نہیں؟ کیا ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہوتی ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، غور سے ذرا، مطلب یہ ہے کہ میں جس دین پر، جس عقیدے منہج پر قائم ہوں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں الحمدللہ ثابت ہے، ہمارا قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اس گروہ کو اس کے ساتھ برابر کرنا چاہتے ہیں جو بدعت پر قائم ہے. اور مطالبہ یہ ہے حقیقتاً کہ اہل بدعت تو بدعت نہیں چھوڑنا چاہتا، بدعت باطل ہے، گمراہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی وہ بھی اپنے خطبات میں یہی جملے پڑھتے ہیں، جمعے کے خطبے میں بھی. تو یہ تو اپنے باطل پر، جس سے وہ حق سمجھتے، قائم رہیں گے. آپ لوگ ایک کام کریں، نظر ثانی کریں تھوڑا سا، آپ ان سے جا کے ہاتھ ملا لیں تاکہ دشمن کا ہم مقابلہ ایک ساتھ کر سکے. یعنی اہل حق اپنا حق چھوڑ دیں، اہل باطل باطل نہیں چھوڑنا چاہتا، ہم دونوں ایک ساتھ مل کے کافر کا مقابلہ کریں. اچھا دوسری طرف جو ہے گروہ جس کے بارے میں کہا جا رہا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی یا سنی شیعہ بھائی بھائی، اس کا دین کیا ہے؟ کیا چھوٹی سی بدعت ہے جسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ عام سی چند باتیں ہیں جس کا دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یا بہت بڑی بدعات ہیں جس سے اللہ تعالی شدید ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا غضب بھی نازل ہوتا ہے؟ صرف آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، جن لوگوں کو علم نہیں ہے، کہ روافض جو امامی شیعہ ہیں، اثنا عشریہ کہتے ہیں، جو آج ایران کا دستور ہے، ان کا آپ دیکھ لیں کہ دین کیا ہے. اماموں کے تعلق سے ان کا کیا عقیدہ ہے؟ صرف یعنی کہ امام معصوم ہے، یہ صرف اتنے اس حد تک نہیں ہے، امام معصوم بھی ہیں، امام مشکل کشا بھی ہیں، امام حاجت روا بھی ہیں. وہ خصوص تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق سیدنا علی نے کی ہے، خالق الکون ہے. قرآن مجید تحریف شدہ ہے، میں کئی مرتبہ پہلے بیان کر چکا ہوں، تحریف ہو چکی ہے قرآن کی. جو ہمارا قرآن ہے کہتے مصحف فاطمہ، وہ اس قرآن سے تین گنا بڑا ہے، اور اس میں اس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے. مطلب کی زبان میں ہے، اللہ اعلم. انبیاء کے تعلق سے اور خصوص طور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یعنی خود خمینی نے اپنی کتاب حکومت اسلامیہ میں سے نقل کیا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں ناکام ہوئے ہیں. کہ انبیاء کے تعلق سے ایک شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ آپ کی نبی، کوئی بھی نبی، میں بار بار بیان کر چکا ہوں، کوئی بھی نبی ناکام نہیں ہوا ہے. نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جو ان پر فرض تھا، جو مشن تھا، وہ پورا کر کے گئے ہیں. قوم نے مانا ہے نہیں مانا ہے، قوم کا قصور ہے، نبی کا کیا قصور ہے اس میں؟ سبحان اللہ. اس کے علاوہ اہل بیت میں غلو جتنا کرتے ہیں، اتنے ہی صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں، تکفیر. یار آپ اگر عقیدے کے اصول دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے، انبیاء پر ایمان کے تعلق سے، قرآن اللہ کی کتابوں پر ایمان کے تعلق سے، تقدیر پہ تعلق سے، معتزلہ کا راستہ اختیار کر چکے ہیں تقدیر کے معاملے میں، تقدیر کے منکر ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں تکفیر کے جو الگ سے اصول اہل سنت جماعت کے عقیدے کا، صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں سوائے چند کے، وہ بھی احسان کر کے کہتے ہیں سوائے چار، کوئی کہتا ہے پانچ، باقی سارے کافر مرتد ہیں. واللہ میرے بھائیوں میں حیران ہوں کہ ایسا دین جس میں گالی دینا، لعن کرنا ثواب کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کا باعث ہے. صبح شام کے ہم اذکار پڑھتے ہیں، اللہ کے ذکر کریں، تسبیح کرتے ہیں، وہ صبح شام کے اذکار میں سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا ابو بکر صدیق پر نعوذ باللہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا پر جو ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں اور برات کا اعلان کرتے ہیں نعوذ باللہ. جس شخص کا یہ عقیدہ ہو اور اس پر وہ قائم بھی ہے، اس کا دفاع بھی کرتا ہے، اس کی نشر و اشاعت بھی کرتا ہے. نشر و اشاعت کیسے ہو رہی ہے دیکھ لیں آپ، یمن میں حوثی کیا کر رہے ہیں، کیا کام ہے یمن میں حوثیوں کا، صرف تشیع کو وہاں پہ قائم کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے. شام میں دیکھ لیں آپ سیریا میں کیا کیا، بشار الاسد کے ساتھ دے کے اہل سنت کا قتل عام کیا ہے، صرف تشیع پیدا کرنے، پھیلانے کے لیے. لبنان میں حزب اللہ کے نام پر وہاں پر کیا کر رہے ہیں، غزہ میں حماس کے ساتھ مل کر تشیع پتہ ہے پھیلایا جا رہا ہے سارا. اصل مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ واللہ میں حیران ہوں، یہ بھی آپ سرچ کر کے دیکھ لیں. آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب سے باتیں کرتا رہتا ہے، وہ کہتے کہ ہمارا اصل ٹارگٹ ہے مکہ کو آزاد کرنا ہے. مکہ کو آزاد کیسے کریں گے ہم؟ انقلاب, جیسے خمینی انقلاب لے کے آیا تھا. اچھا انقلاب کیسے ہوگا؟ جب تک لوگ عوام الناس تک ہمارا پیغام نہیں پہنچے گا یا شیعہ نہیں بنیں گے, انقلاب کیسے آئے گا؟ دیکھو سوچ دیکھے اپنے. میں نے پہلے بھی کہا گریٹر اسرائیل سب جانتے ہیں, گریٹر ایران دیکھ اس سے زیادہ خطرناک ہے. گریٹر ایران پورے اس خطے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. واللہ مجھے یاد دلا, لنک بھیج دوں گا میں بعض ساتھ کہ میں لنک کا کہتے ہوئے بھیجتا نہیں ہوں, یاد دلا دینا درس کے بعد میں لنک بھیج دوں گا. وہ بندہ کہہ رہا ہے, سر عام کہہ رہا ہے کہ ہم مکہ کو اور مدینہ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے یعنی آل سعود نے بڑا جرم کیا ہے قبروں کو ختم کر کے. ہمارے جو ائمہ کے جو مزارات تھے, ہم ائمہ کے مزارات جو ہیں ائمہ کے مزارات پھر سے تعمیر کریں گے. سر عام کہہ رہا ہے وہ بندہ, کہتے ہیں مکہ کو آزاد کس چیز سے کرنا ہے؟ عجب بات ہے کہ آپ توحید اور سنت سے آزاد کرنا ہے اور واپس شرک بدعات اخرو. کہتے ہیں یہاں بقیہ میں ہمارے قبے تھے, قباب تھے, مزارات تھے, سیدہ فاطمہ کی قبر ہے, جو ہم جو ائمہ ہیں ان کی سب کی قبریں تھیں, ہم سب واپس تعمیر کریں گے. بس موقع ملنا چاہیے ہمیں. موقع کیسے ملے گا؟ مکہ مدینہ کو آزاد کرنے کے بعد. اللہ کے لیے مجھے بتائیں کیا شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں, کیا آپ چاہتے ہیں شرک بدعات اور خرافات اس پاک سرزمین پر دوبارہ قائم ہو؟ تو پھر جنگ جو ہو رہی ہے یہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے. اللہ دونوں کو تباہ کرے. میں یوں ہی ہمیشہ بار بار کہتا ہوں اپنی دعاؤں میں, نہ اسرائیل یہودی ہمارے دوست ہیں, سب سے بڑے دشمن ہیں, قرآن مجید کی گواہی کافی ہے, اور نہ یہ روافض ہمارے دوست ہیں, یہ بھی ان سے بڑے دشمن ہیں, جیسے کہ انہوں نے خود اپنی زبان سے بیان کیا ہے. اور واللہ واقع اس کا گواہ ہے کہ اس پورے خطے میں, اب غور سے دیکھیں نا, جزیر عرب سعودی عرب درمیان میں, ارد گرد پورے شمال میں, شام سے لے کے لبنان سے لے کے پیچھے ادھر یمن سے تک آئے ہیں, پھر سودان میں, افریقہ میں ذرا سرچ کر کے دیکھیں, افریقہ میں تشیع کی نشر و اشاعت, وہاں پر جا کے کیا کر رہے ہیں لوگ؟ یعنی جتنا زیادہ آپ تشیع کو پھیلائیں گے لوگ شیعہ بنیں گے, اتنی ہی ان کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ انقلاب لے کے آئیں گے. اگلی تحریک انقلاب کی ہوگی, جب ان کی تعداد بڑھے گی تو انقلاب لے کے آئیں گے, اور پھر مکہ اور مدینہ کو آزاد کرنا ہے, یہ ان کا ٹارگیٹ ہے میرے بھائیو. ان للہ وانا الیہ راجعون, واپس آتے تو یہ ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ایسی قوم کو کامیاب نہیں کرے گا, یقیناً کبھی کامیاب نہیں کرے گا جو شرک اور بدعات اور خرافات کی دعوے پر قائم ہو. دلیل چاہیے آپ کو؟ جنگ احد میں صحابہ سے انجان میں چھوٹی سی غلطی ہو گئی, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو کہا کہ تم لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا, 50 تیر انداز تھے, اور ایسی خوبصورت جگہ تھی نا کہ ہر طرف سے تیر برستے تھے مشرکین پر. یعنی صدخال بن ولید جیسے اتنے بڑے جنگجو معروف صحابی اس وقت مشرک تھے, وسیدنا عکرمہ بن ابی جہل, ابو جہل کے بیٹے جو اس وقت مشرک تھے, یہ دو حیران ہو گئے کہ یہ جنگ, وہ تو سوچ کے آئے تھے مدینہ فتح ہو گیا ان کے لیے, جنگ احد میں پوری تیاری کر کے آئے تھے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے اور مدینہ پر قبضہ کر رہے ہیں, بس بات ختم. تھے ادھر پہلے سے سوچ کے آئے تھے, 3,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں, ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ان 50 لوگوں نے, یعنی دیکھیں جنگ کی اسٹریٹجی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے, یہ نہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں کود پڑو میں جا رہے ہیں جنگ میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا, یہ ایسے نہیں ہوتا. تیاری ہوتی ہے, ایمان کی طاقت ہے, اسلحہ کی طاقت ہے, اسٹریٹجی ہے, سوچ ہے, طریقہ ہے, ترتیب ہے, ایسے تھوڑی ہوتی ہے. تو ان 50 تیر اندازوں سے یہ غلطی ہوئی, جب دیکھا کہ مشرکین دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں پیٹھ دکھا کے, اور مال غنیمت پڑا ہے تو جو مسلمان ہیں وہ مال غنیمت اٹھانا شروع ہو گئے, کیونکہ مشرکین تو بھاگ گئے. تو ان 50 تیر اندازوں کو ہم بھی نیچے اترتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, کیونکہ جو ذمہ دار تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ان کا 50 کا, بھائی آپ ان کے ذمہ دار ہیں, انہوں نے منع کیا کہ نہ جائیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسٹرکشنز تھی, جو تعلیمات تھی, جو بڑی پیاری فرما, بڑی سخت تھی کہ آپ لوگ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے, اگرچہ ہم جنگ ہار بھی جائیں, اگرچہ چیلے بھی ہم یہاں کے نوچ لے، جگہ کو نہیں چھوڑنا. تو انہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے ہم جگہ نہیں چھوڑتے. انہوں نے کہا جنگ تو ختم ہو گئی ہے، دیکھیں شبہ کہاں پہ، جنگ تو ختم ہو گئی، دیکھ مشرکین ہمارے سامنے دوڑ رہے ہیں. کیونکہ اوپر سے نا جب جاتے ہیں احد مدینہ میں، ایک احد کا پہاڑ ہے جہاں پر شہدا احد ہیں، وہ جگہ پہ دیکھیں چھوٹے سے ایک پہاڑ چھوٹا سا، لوگ وہاں پہ جا کے جاتے بھی ہیں. یعنی اب تو وہ جگہ کھول دی، لوگ جاتے ہیں وہاں پہ سیر و سیاحت کے لیے، لوگ دیکھتے ہیں. جب وہاں پہ جن سے سیر و سیاحت نہیں ہے، اب ذرا سوچیں اس وقت جنگ کا میدان ہے اور کس طریقے سے اس وقت جو صحابہ یہاں تھے کیسے پورے وہاں پہ پورے میدان نظر آتے، دیکھیں نا احد کا سبحان اللہ. تو وہاں سے صحابہ جو 50 اترنا شروع ہوئے، ایک وہاں پہ رہ گئے جو ذمہ دار تھے، وہ نہیں اترے. خابر نے مڑ کے دیکھا کہ وہاں سے تیر آنا بند ہو گئے. اب دیکھیں احد کا پہاڑ دیکھیں کتنا بڑا ہے. سر ابی جہل اور سر خالد بن ولید، سر خالد بن ولید جو پیچھے سے احد کے پہاڑ سے، ان کو یہ جگہ چاہیے تھی، وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے تھے. یہ جگہ جہاں پر پہنچ گئے نا بس جنگ جیت گئے، جو بھی یہاں پہ پہنچے گا. تو پیچھے دیکھو احد کا پہاڑ پیچھے سے دیکھ، کتنا بڑا فاصلہ ہے. تو انہیں یہ سمجھا کہ جا رہے ہیں میدان چھوڑ کے، وہ پیچھے سے مڑ کے آئے اور اس جگہ پر آ کے یہاں پہ قابض ہو گئے اور اس صحابی کو بھی شہید کر دیا، قتل کر لیا. پھر جنگ کا پلٹا بالکل پلٹ گیا اور جیتی ہوئی جنگ اہل ایمان ہار گئے. اس وقت 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، بے دردی سے مسلح کیا گیا. مسلح جانتے ہیں یعنی پیٹ کو چاک کرنا، ناک کو کاٹنا، آنکھیں نکال لینا، کان کاٹ لینا، اسے مسلح کہتے ہیں. جن میں سیدنا حمزہ بھی شامل تھے، سید الشہداء رضی اللہ عنہ، میں نے صحابہ اجمعین. چھوٹی سی انجانے میں غلطی، اس وقت سبق مل گیا. سبق سے مراد یعنی دیکھیں پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جہاں پہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور کامیابی اتنی ہی کم ہوتی ہے. مدد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی آزمائش ہے. اللہ کا آپ اللہ کے دین کے محافظ ہیں، آپ دین کی نشر و اشاعت کرنا چاہتے ہیں، اس دین کے حق کے پیغام کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور پھر نافرمانی کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، تو جگہ چھوڑی کیوں ہے؟ یہ ایک طرف دیکھیں انجانے میں غلطی ہے، جان بوجھ کے نہیں ہے، اس کو شبہ بھی ہے، بے مشرکین تو جا چکے ہیں، لیکن تب بھی انسٹرکشن کیا تھی کہ جگہ نہیں چھوڑنی، ہم جنگ جیتے یا ہارے، اگرچہ چیلے بھی ہم آ کے نوچ لیں تو جگہ نہیں چھوڑنی. یعنی جب انتظار کریں جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں آتا اجازت کا جگہ چھوڑنے کی، جگہ نہیں چھوڑنی تھی. اسے کہتے اتباع کا حق ادا کرنا. یہاں پہ غلطی ہو گئی، سزا مل گئی. ہماری کیا حیثیت ہے صحابہ کے سامنے؟ انہوں نے اکثر صحابی کون تھے؟ مہاجری بھی تھے اور انصار بھی تھے، جنہوں نے اپنی اس دنیا کو قربان کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارا کیا ایمان، کیا تقویٰ ہے؟ ہمارا کیا عمل ہے؟ کیا آج شرک، بدعات و خرافات اور کفر عقائد کے ساتھ لے کے ہم جب میدان میں اتریں گے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا ہمیں؟ اس لیے جو علماء کے فتاوی دیکھ، ابن باز، بن عثمین رحمہ اللہ، علامہ البانی رحمہ اللہ اور دیگر جو کبار علماء، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، کہتے تربیت پہلے ہے، تربیت پہلے ہے، جہاد سے پہلے تربیت ہے، تربیت کے بعد جب یہ مومن جو ہے اس قابل ہو جائے جہاد کے، جہاد و نفس بھی کر چکا ہے، جہاد و شیطان بھی کر رہا ہے اور اس کا مجاہدہ بھی کر رہا ہے، جہاد و جہد بھی کر رہا ہے، تب پھر موقع آتا ہے کافر کے خلاف جہاد کرنے کا. رب صاحب رحم فرمائے. یہ جو ایک نعرہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، سب ایک ساتھ مل کے کافر کا سامنا کریں، ہمارا ایک ہی دشمن، ایک ہی ٹارگٹ ہے، یہ بات غلط ہے. جب تک اہل باطل اپنے باطل کو نہیں چھوڑتے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل پاک اور صاف ہو جائیں، متقی پرہیزگار 100% ہو جائیں، معصوم جیسے ہو جب پھر اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، نہیں، ایسے نہیں کبھی ہوا. ہم بشر معصوم نہیں، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، لیکن بدعات مکفرہ، شرک جیسے بدعات، شرک جیسا ظلم جو سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم العظیم، اور پھر قرآن کی تحریف کا عقیدہ، کفر عقائد، صحابہ کرام کی تکفیر کا عقیدہ جو ہے، وہ امام غلو کرنے کا عقیدہ، یہاں تک سیدنا علی خالق الکون ہے، یہ بدعقیدگی جو ہے اس بدعقیدگی کے ساتھ ان کفر عقائد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں کرے گا، نہ ان کو اور نہ ان کو جو ان کا ساتھ دیں گے. دشمن اہل حق کے اہل باطل ہمیشہ، اس میں یہود و نصارہ بھی ہیں، اس میں اہل بدعت بھی ہیں، سب ہیں. آج ہم سے اگر مطالبہ ہے ان کا ساتھ دینے کا تو ہمارا یہی مطالبہ ہے، حق کو قبول کرو، آپ ہمارے بھائی ہیں، آج راستے توبہ کر لے، بدعقیدگی سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے ہمارے بھائی ہیں. ہمارا کیا ان سے جھگڑا، کوئی ہمارا کوئی ذاتی کوئی مسئلہ تو نہیں، ہمارا دینی مسئلہ ہے، مذہبی مسئلہ ہے، توحید السنت کا مسئلہ ہے، دین کی جو اساس اور بنیاد ہے اس کا مسئلہ ہے. واپس آ جائیں اسی دین پر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کام اور آل بیت جو ہیں، میں جو آل بیت وہ بھی اسی پہ قائم تھے. ہم سے جب صحابہ کہتے ہیں تو اس میں آل بیت بھی شامل ہیں، پھر یہ ہم سے یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ آل بیت کا نام نہیں لیتے، جب صحابہ کے لفظ میں آل بیت بھی شامل ہے، سیدنا علی بھی شامل ہے، سیدہ فاطمہ زہرا عنہا بھی شامل ہے، سیدنا حسن، سیدنا حسین سب شامل ہیں. آپ کو ایک بھی سنت میں سے کوئی نہیں ملے گا جس نے کبھی طعن کیا ہو یا بد زبانی ان کے خلاف کبھی کی ہو، ایک دکھا دے مجھے. لیکن ان کی کتابیں دیکھ لیں، ان کے علماء کو دیکھ لیں، اتنی بڑی پگڑی سر کے اوپر، ٹائٹل آیت اللہ کا ہے لیکن صحابہ کرام کے خلاف تکفیر ہے، طعن ہے، بدکار، یعنی جتنی گندی آپ الفاظ زبان استعمال کر سکتے واللہ وہ کرتے. یہاں تک قرآن مجید کی آیات، جو آیات منافقین پر، مشرکین پر ہے، اہل کفر پر، وہی کہتے ہیں ان سے مراد صحابہ ہیں نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ اس گمراہی سے اور اس بدعقیدگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے شر سے، یہودوں کے شر سے بھی اور روافض اور بدعت کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل سنت کو حق پر قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جملہ پورا کروں، ٹائم کافی ہو گیا. تو شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو سنت ہے آج تک موجود، اس زمانے سے آج تک موجود ہے، بالکل آسان ہے، اس میں خلط مت نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی ایک لفظ اس میں شامل نہیں کر سکتا. جیسے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اسلام کے دشمن اور اہل ضلال جو ہیں اور زنادقہ جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یعنی حدیث میں الف یا واو یا اس سے کم بھی کوئی حرف داخل نہیں کر سکتے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سنت کی حفاظت بھی کی ہے، کیونکہ سنت جو قرآن مجید کا تفسیر ہے اور بیان ہے. بہت ساری آیات کو ہم نہیں سمجھ سکتے الا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، سورۃ النحل آیت 44. اور ہم نے آپ پر نازل کی ہے ذکر قرآن مجید تاکہ لوگوں کو آپ کھول کھول کے بیان کریں جو کچھ اوپر نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ غور فکر کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بیان بہترین طریقے سے اور کامل طریقے سے کیا ہے. قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہے، زکاۃ کا ذکر، جیسا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بہت ساری آیات میں تفصیل سنت میں بھی صرف کسی اور جگہ پہ نہیں ملے گی کہ قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کرنا ہے، وہ کیا کچھ کہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم قرآن میں رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور کھول کھول کے بیان کیا ہے جو تشہد چھوڑ دیتا ہے اس کی نماز نہیں، وہ تشہد کرتے ہیں قرآن مجید میں نہیں ہے. جس نے تشہد نہیں پڑھا نماز میں اس نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے، کیونکہ جو سنت ہے اور قرآن ہے اللہ کی طرف سے وحی ہیں، اور سنت جو ہے قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ جو چوپائے جو ہیں، اونٹ ہے، اونٹ کی زکوٰۃ کیسے ہوتی ہے، بکری کی زکوٰۃ، گائے کی زکوٰۃ، غلہ کی زکوٰۃ جو ہے، اس طریقے سے باقی چیزوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی سونا چاندی ریال روپے جتنے بھی وہ، اور کس میں عشر ہے، دسواں حصہ، کس میں نصف العشر اس کا جو آدھا ہے کس میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے روزہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بیان کی ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور مغرب سے پہلے افطاری کر لیتا ہے تو اسے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، واجب یہ ہے کہ جب تک سورج غروب نہیں ہوتا اس وقت تک آپ روزہ افطار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو مجمل تھے اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے، اور صحابہ نے براہ راست علم حاصل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تابعین نے بے احسان انہوں نے صحابہ سے اس علم کو لیا ہے، اور پھر من تبعہم بے احسان الی یومنا ھذا، آج تک یہ تسلسل جاری ہے اس طریقے سے. اور صحابہ کرام کے زمانے سے جو سنت کے دشمن ہیں، اہل بدعت جو ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف جنگ کرنا شروع کر دی ہے، اور ان کے آخری زمانے میں یعنی سیدنا عثمان کا زمانہ تھا، ابن سبا ظاہر ہوا، اور پھر اس کے جو دم چھلے ہیں، جو اس کے تقلید کرنے والے ہیں خوارج اور روافض میں سے، وہ پھر نکلے، اور پھر جو ان کی جو عقائد ہیں یعنی جو بدعقیدگیاں ہیں، کفر عقائد جو ہیں اور بدعات و خرافات، وہ ظاہر کرنا شروع ہوئے، اس کا نشر شاید کرنا شروع ہوئے، پھر جنگیں ہوئی ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے خلاف. بعض اوقات یہ جنگ علم سے تھی، حجت اور برہان کی بنیاد پہ تھی، اور بعض اوقات یہ جنگیں جو ہے وہ تلوار سے تک بھی پہنچی، اور طاقت اور تلوار سے بھی جنگ کی گئی ہے، اور یہ جنگیں جاری رہیں اس زمانے میں اس بنیاد پر. اور جو جنگ اصل ہوتی ہے ان کی اہل بدعت کی، اہل سنت اہل حق کے خلاف، وہ زیادہ تر زبانی کلامی ہوتی ہے، جس میں بہت سارے جھوٹے الزامات اور تہمتیں لگاتے ہیں، یعنی جو باطل تہمتیں ہیں. یہاں پہ رکتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے جملہ پڑھیں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.